من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات. آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی آخری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان ہدایت الہی کی بنیادیں، اور جو آیات میں نے منتخب کی وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیتیں، جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. مختصر سا خلاصہ گزشتہ مجالس کا کر دوں اس عنوان سے کہ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے بعد آتا ہے، اور کیونکہ سورہ فاتحہ میں خلاصہ ہے تمام قرآن کا، تو سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے یہ مناسب نظر آیا کہ پہلے دو مجالس میں سورہ حمد کی کچھ تفسیر بیان کی جائے. یہ بات شروع ہوئی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمتی ہے جو تمام چیزوں کے خلق ہونے کا سبب ہے، تمام چیزوں کے خلق ہونے کا سبب ہے. جب روح رسول اس بلندی کو چھو لیتی ہے تب یہ آیتیں ایک کے بعد ایک آتی ہیں. شروع کی آیتیں جو آئی تھی وہ اقرا کے ساتھ آئی تھی، پڑھنے کے لیے آئی تھی. جب روح یہ چیزوں کو لے کر قلم کی اہمیت سمجھ کر قلم کے بارے میں ذکر کر آگے بڑھتی گئی تو یہ سورہ فاتحہ پانچواں سورہ بن کر آیا، اور بسم اللہ کہہ کر شروع ہوتا ہے اور رحمت خدا اور رحمانیت خدا کا ذکر ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی، یعنی تمام خوبیاں اللہ کے پاس ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ روح نے تمام خوبیاں اللہ میں دیکھ لی. جیسے تمام خوبیاں اللہ میں دیکھ لی، اس میں رب العالمین بھی شامل ہو گیا. پھر سے رحمت اور رحیم نظر آنے لگا، یعنی خلقت جب ہوئی رحمانیت اور رحیمیت کی بنیاد پر، تو رب بھی بنا ہے تو اسی بنیاد پر. اب اس کی رحمت کو پھیلانے کا ذمہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو دوبارہ ہمارا ذہن اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس کی رحمت نے خلق کیا، ہم کو بھی رب بن کر اس نے زندہ رکھا، نعمتیں فراہم کی. اب ذمہ جب ہمارا آیا تو وہ رحمتوں کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے. اس لیے اب یہ رحمتوں کے بارے میں جو ذمہ داری کا احساس ہوا تو اللہ مالک یوم الدین بھی نظر آیا. اس کے ساتھ جب سب کچھ اللہ کے پاس تھا تو یا کا نابود ہوا یا کا نسین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ روح یقین کی منزل پر جب آ رہی ہے اس آیت کے مطابق کہ اے رسول، اس چیز پر جو ہم نے تم پر نازل کیا، تم اور مومنین نے ایمان لایا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور مومنین نے بھی ایمان لایا. تو یہ روح کے ارتقاء کی بات ہو رہی ہے. اگر روح ارتقاء پیدا نہیں کرتی، بلند نہیں ہوتی، تو یہ کوئی معنی نہیں ہے. الفاظ الفاظ رہ جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے یذل بہ کثیرا وہ یہدی بہی کثیرا. اسی قرآن کے ذریعے سے کئی کو ہدایت ملی ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے کئی کو گمراہی ملی ہے. اسی قرآن کا لوگوں نے مذاق بھی اڑایا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں نے معراج حاصل کی ہے. بحث الفاظ کی نہیں ہے, بحث ایمان پر الفاظ کے اثر کی ہے, بلکہ ایمان کا اس درجے تک جانا کہ جہاں پر اللہ اس کو الفاظ دیتا ہے. انسان کے ایمان کے الفاظ خود انسان کوئن نہیں کر سکتا, اللہ کوئن کرتا ہے. یہ بات سورہ بیان کر رہا ہے. آخری حصہ جو سورہ کا تھا, ہم نے کہا تھا کہ جب ہم سب کچھ اللہ کو مانتے ہیں تو سب کچھ اللہ سے مانگنا چاہیے. ماننا سب کچھ جب ہے تو مانگنا بھی سب کچھ ہے. جس کے پاس سب کچھ ہے اس سے کچھ مانگنا مانا نہیں رکھتا. تو اس وقت اب یہ مانگا جا رہا ہے, اہدنا صراط المستقیم, ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کا. صراط مستقیم پر تمام چیزیں شامل ہیں جو اللہ کی رحمت کو شامل کر سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نعمتیں جو تو لوگوں پر دیا ہے ان کے راستے پر چلا. بات کیا ہے جازی, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ ان کا راستہ جو تیری صلاحیتوں کو, رحمتوں کو حاصل کرنے کے بعد, نعمتوں کو قبول کرنے کے بعد تیرے غضب کا سبب بن گئے, جن پر تیرا غضب ہو گیا. یہ وہ طاقتور لوگ تھے, صلاحیت والے لوگ تھے, دماغ والے لوگ تھے کہ جو خود ہدایت پا کر دوسروں کو ہدایت دے سکتے تھے. انہوں نے نہ خود ہدایت پائی, نتیجے میں خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا. یہ خاص طور پر مشرکین, منافقین پہ آتا ہے, اور عمومی طور پر کفار کا لفظ ان پر صادق آتا ہے. انمتا علیہم کی میں نے پانچ کیٹیگریز بنایا کہ جس میں قرآن ذکر کرتا ہے. انمتا علیہم جس پر اللہ کی نعمتیں ہیں, انبیاء, مرسلین, صدیقین, شہداء اور صالحین. یہ پوری طور پر سورہ ہم کی تفسیر دو مجالس میں. اس کے بعد ہم نے اپنے جو عنوان کے آیات تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم حروف مقطعہ ہیں, یہ الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں, اس میں جوڑ کر نہیں کرتا, جبکہ الفاظ بنے ہیں ملانے کے لیے. اللہ بتلانا چاہ رہا ہے, ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں چوتھے امام سے اور آٹھویں امام سے, کہ جہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ الف بے کو استعمال کر کر بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہم نے تم کو مٹی سے بنایا ہے, اسی طریقے سے وہی مٹی جو تمہارے پاس ہے, جس سے تم بہت ہوتا ہے تو کچھ بنا لیتے ہو, اس مٹی سے ہم نے انسان بنایا. ویسی الف بے تے سے یہ جو تمہارے پاس ہے, تم اس سے کچھ لکھ لیتے ہو, پڑھ لیتے ہو, اسی کو لے کے ہم قرآن بنا رہے ہیں. جس طریقے سے قدرت ہماری مٹی سے انسان بناتی ہے, اسی طریقے سے قدرت ہماری الف بے تے سے قرآن بناتی ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. یہ مادی دنیا اور یہ ہدایت کی دنیا میں ایک طریقے کا اللہ کی قدرت کا نمونہ ہو رہا ہے. بنے ہو اس کے ذریعے سے ہدایت پاؤ گے, اس کے ذریعے سے. قرآن کی آیت, میرا رب وہ ہے کہ جو ربنا الذی آتا کل شائن خلقہ ثم ہدا. میرا رب وہ ہے کہ جس نے تمام چیزوں کو خلق کیا اور اس کے بعد انہیں ہدایت کی. مادی چیزوں کی بھی ہدایت ہوتی ہے, مانوی چیزوں کی ہدایت ہوتی ہے. مادی چیزوں کی ہدایت کو ہم تکوینی کہتے ہیں, جو اللہ کے ارادے سے کن فیکون کے ہوتی ہیں, اور جو تشریح ہوتے ہیں. مانوی ہدایت وہ کتابوں کے ذریعے سے, انبیاء کے ذریعے سے اور مرسلین کے ذریعے سے آتی ہیں. تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم سے اکثر وقت جہاں پر یہ حروف مقطعہ آئے ہیں, اکثر وقت تقریباً 24 وقت قرآن میں جہاں پر یہ آئے ہیں, اس کے بعد قرآن ہی کا ذکر ہے. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ الف لام میم اور قرآن کا بننا دونوں ساتھ ساتھ ہے. یہ جہاں جہاں پر بھی حروف مقطعہ ہیں, چاہے وہ یاسین کے نام سے, طہٰ کے نام سے, الف لام را کے نام سے, کاف ہا یا عین صاد کے نام سے, جو بھی ہوا ہو, یہ سب کے سب قرآن سے مربوط ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ اللہ تعالیٰ کہ جو کامل ہے, جس میں کوئی عیب نہیں ہے, جس کو ہم الحمدللہ کہتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں, پاک ہے اللہ کی ذات کسی بھی عیب سے. تو وہ آیا ناقص چیز بھیجے گا, شک کی چیز بھیجے گا, ڈاؤٹ کی چیز بھیجے گا. اگر ڈاؤٹ میں پہلے سے انسان تھا, اس لیے ہدایت بھیجی جا رہی ہے. بھیجنے کے بعد بھی اگر ڈاؤٹ رہ جائے تو پھر بے معنی ہو جائے گا. تو اللہ نے کامل ہدایت دی, اسی عنوان سے تبیان الکل ہے. یہ کتاب ہر چیز کا جو ہدایت سے مربوط ہے اس کا پورے کا پورا بیان کرتی ہے. ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کو 10 چیزیں چاہیے تھی ہدایت کے لیے, اللہ نے 5 بھیج دی. نہیں, پوری 10 بھیجی. اس کی طرف سے ریب نہیں ہے, ہماری طرف سے ریب آ سکتا ہے, ہماری طرف سے شک آ سکتا ہے. ہم اپروچ کرنا چاہیں تو پورا علم اس کا مل سکتا ہے. کیوں کہ لوگوں کے لیے آئی ہے, صاف عربی میں آئی ہے, سادی عربی میں آئی ہے. قرآن اگر آپ عربک لٹریچر کو لے جا کر دیکھیں تو شاید سب سے سادہ کلام ہے. مطالب بلند ہیں, کنفیوزنگ نہیں ہے. بلاغت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو مخاطب کی سطح ہے اس کے حساب سے گفتگو کی جائے. آپ کسی ان پڑھ کے سامنے موٹے موٹے الفاظ استعمال کریں تو آپ بلیغ نہیں ہیں. اس سے وہی الفاظ سے بات کرنا ہے کہ جو وہ سمجھ سکتا ہے. کسی پڑھے لکھے سے اگر آپ وہی الفاظ سے بات کریں گے جو کوئی جاہل سے کر رہے ہوں تو پڑھے لکھے کے لیے وہ بلاغت نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا معیار الگ ہے. تو قرآن لوگوں سے بات کر رہا ہے, اس لیے کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر اس کے قفل پڑ چکے ہیں؟ اگر انسانوں کے لیے نہ ہوتی, عربی مبین میں ہم نے نازل کیا اور ایک قرآن کی آیت واضح طور پر, بیان للناس اور ایک آیت لوگوں کے لیے واضح بیان, تو یہ ہمارے لیے ہے. تو اگر شک ہوتا اس میں ریب تو وہ شک ہم تک سرایت کرتا, ہم تک پہنچ جاتا. وہاں شک نہیں ہے. اب ڈھونڈو جہاں جہاں پر شک تمہارے پاس آ رہا ہے اس شک کو دور کرنے کی کوشش کرو, شک سے علم کی طرف جاتے جاؤ گے ایک ایک قدم. اس کے بعد اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا جہاں پر فرشتے بھی حیران ہوں گے کہ یہ انسان ہے یا کیا ہے. اس کے علم کی انتہا وہاں تک چلی جاتی ہے جہاں جبرائیل بھی ساتھ نہیں دے سکتے, وہاں جہاں جبرائیل بھی ساتھ نہیں دے سکتے. رسول کی معراج یہی ہے. کون؟ جس کو اللہ نے بلندیوں تک پہنچایا. ورفعنا لک ذکرک, اے رسول تمہاری یاد کو بھی ہم نے بلند کر دیا. تمہاری اچھائی اتنی تھی کہ اگر اچھائی کی یاد کو بلند نہ کیا جائے تو حق ادا نہیں ہوگا. تو اللہ تو ہر اچھی چیز کو قبول کرنے والا ہے, تقوی کو قبول کرنے والا ہے. تو جو جو اچھائیاں جہاں جہاں پر تھی اور رسول کی اچھائی سب سے اعلیٰ تھی تو کہا رفعنا لک ذکرک, صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کس کے لیے آئی ہے؟ ہدل للمتقین, یہ ہدایت ہے. قرآن دو لیول کے اوپر, ایک تو ہدل للناس ہے اور ایک ہدل للمتقین ہے. عوام الناس کے لیے بیان ہے لیکن متقین کے لیے اور آگے جانے والی کیفیت تک اللہ تعالی لے جاتا ہے. ایسا ایک تو انسان کی فطرت میں ہدایت ہے کہ جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے فطر الناس علیہ فطرت اللہ اللتی فطر الناس, یہ توحید کی فطرت میں ہم نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے. اس کے بعد پیغمبروں کو بعنوان حجت بھیجا ہے, پیغمبر لوگوں کو بلاتے ہیں ایک ناس کے لیول پر, اور دوسری اس سے اونچی ہدایت ہدل للمتقین. تو قرآن ہدل للناس بھی ہے, قرآن کی آیت ہدل للمتقین ہے. لیکن مین پرپز یہی ہے کہ متقین کو لے کے آگے بڑھا جائے. تو متقین ہوتے کون ہیں؟ ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, وہ متقین یہ ہو کہ ان کی اب تعریف ہو رہی ہے. ہمارے عنوان تھا ہدایت الہی کی بنیادیں. متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب وہ چیز نہیں ہوتی جو ظاہر ہو سکتی ہے اور چھپ گئی ہو. کوئی بچے سے چھپائی دی گئی چیز وہ والی چیز نہیں ہے. اس کو چھپا دیتے ہیں, کبھی کھیل میں چھپا دیتے ہیں, کبھی توڑ دے گا بول کر چھپا دیتے ہیں. کوئی کانچ کی چیز ہو, کوئی ایسی چیز ہو جس کی اہمیت بچے کو معلوم نہ ہو, اس لیے اسے چھپایا جاتا ہے. یہ جو غائب ہے یہ دیکھا نہیں جا سکتا کہہ کر غائب ہے. اللہ دیکھا نہیں جا سکتا. لن ترانی یا موسیٰ, آیت قرآن, ہرگز ہرگز اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ بنی اسرائیل کی خواہش تھی کہ واضح طور پر جہرتن اللہ ہم کو دکھائی دینا چاہیے, ورنہ ہم ایسے خدا کو نہیں مانیں گے کہ جو ہمارے سامنے نہ آ جائے. کہا جا رہا ہے تم اللہ کے پاس جاؤ, وہ کہتے ہیں اللہ کو لاؤ. ذہن کی کوتاہی ہر چیز دیکھنا چاہتی ہے, روح کی بلندی ہر چیز جو غائب ہے اس کا علم حاصل کرنا چاہتی ہے. تو جب انسان کی روح جس کی بہترین مثال رسول ہے اس کی جب حرکت ہوتی ہے تو خدا سے آشنائی ہوتی ہے, خدا سے محبت بڑھتی جاتی ہے, اور غیب کے اوپر ایمان لانے کے نتیجے پر غیب کا کتنا بڑا تسلط ہے دنیا ظاہر پر اس کا اندازہ ہوتا ہے. تو اللہ ظاہر میں بھی نظر آتا ہے ہر چیز میں, اور ہم تمہیں عنقریب اپنی نشانیاں دکھا دیں گے تم میں اور تمہارے اطراف, قرآن کی آیت. تو اب انسان ظاہر میں بھی قرآن خدا کو دیکھ رہا ہے, باطن میں بھی خدا کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ خدا هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے. اللہ ظاہر بھی رکھتا ہے باطن, اس کی خلقت میں اس کا ظاہر ہے, اس کے پیچھے اس کا باطن ہے. تو جب غیب پر ایمان لے آئے, اللہ پر یقین ہونے لگا, تو وہ بعد والی صفت یقیمون الصلاۃ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم, انہوں نے نماز پڑھنی ہے پڑھنی شروع کر دی. تو متقین کی دوسری بنیاد, ایک تو غیب پر ایمان, دوسرے نماز. نماز انسان کو جوڑے رکھتی ہے اس غیب سے تاکہ دنیا میں جو اس کی طرف آتا ہے وہ اس میں اس کی روشنی میں اس کو دیکھے, اللہ کے ساتھ اس کو دیکھے. مولا اس لیے فرماتے ہیں میں کوئی چیز کو نہیں دیکھتا مگر اس سے آگے اس کے پیچھے اور اس کے ساتھ اللہ کو دیکھتا ہوں. اسی عنوان سے اللہ کہتا ہے تم تین نہیں ہوتے میں چوتھا ہوتا ہوں, چار نہیں ہوتے میں پانچواں ہوتا ہوں, اس سے نہ کم اور زیادہ, جہاں جہاں پر تم ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. ہوا معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو. اللہ کا ساتھ ہونا ہر وقت ہے, احساس ہونا شرط ہے. جب رسول ہجرت کرتے ہیں مکے سے مدینے کی طرف, غار میں چھپ جاتے ہیں, دشمن اطراف جمع ہونے لگتے ہیں, ساتھی کو یار غار کو خوف محسوس ہوتا ہے. قرآن کا ارشاد ہو رہا ہے رسول کہہ دینا ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس حالت میں کہ اگر پکڑے جائیں گے تو مار دیے جائیں گے, اس حالت میں بھی اللہ کو وہ یاد رکھتا ہے جو یومنون بالغیب کرتا ہے ویقیمون الصلاۃ کرتا ہے. جب روح کی عظمت اتنی بلند نظر آتی ہے تو صلاۃ کے بعد جب دنیا کی طرف رخ کرتا ہے مما رزقناہم ينفقون, اپنے رزق میں دوسرے کا رزق دیکھتا ہے, اپنے رزق میں میرا ہے کہہ کر نہیں کہتا, تیرا ہے, مجھ کو اور میرے ذریعے دینے کو دیا گیا ہے, مجھ کو اور میرے ذریعے سے دینے کو دیا گیا ہے. ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا مالک جو مجھے دینے کے لیے رکھا ہے کہیں کوئی یتیم کا مال میرے پاس نہ رک جائے, کوئی مفلس کا مال میرے پاس نہ رک جائے, کسی بے سہارا بیوہ کا مال میرے پاس نہ رک جائے. کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے جو مال ہے وہ میں آزاد نہ کروں, کنیزوں پہ کنیزیں خریدتا جاؤں, خواہش نفس کی اتباع کرتا جاؤں اور اپنی زندگی کو خوشگوار تر بناتا جاؤں, جبکہ وہ پیسہ جو اضافی تھا لوگوں کو زندگی دینے تھا. اور تمہارا لوگوں کو زندگی دینا یہ تمہاری حیات میں نے مقرر کیا ہے, تمہارا جی جانا حیات نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان والو, ایمان تو لے آئے, لبیک کہو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات بخشتی ہے. ایمان والوں سے کہا گیا ہے, عام آدمی سے کہا جاتا تو بولتے کہ میں تو زندہ ہوں, اب کون سی زندگی, اب کون سی زندگی. یہ جانور والی زندگی کو ہم اگر اپنی انسانی زندگی سمجھ رہے ہیں تو ہم کبھی بھی لبیک نہیں کہیں گے, کبھی بھی جواب نہیں دیں گے. اور وہ قرآن کی آیت کہ لبے کہو یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسولی بغیر جواب کے خاموش رہ جائے گی. یہ ہماری حیات کو ایک دوسری حیات جس کو ایک جگہ پر قرآن لفظ حیوان یوز کرتا ہے استعمال کرتا ہے, وہ حقیقی حیات جو تمہارے لیے ہے اگر وہ تم یہاں پان لو وہ حیات تم کو جنت میں ملے گی, وہ حیات تم کو آخرت میں ملے گی. وہ حیات تم کو ملنا ہے اور یہ تمہارے ہاتھوں سے بنائی ہوئی حیات ہوگی. ہم نے دیا تم کو حیات, اس کے بعد ہدایت دی, اب تم اپنے سے اپنے آپ کو بناؤ, اپنے سے اپنے آپ کو بناؤ. جتنی قدرت آپ کو ہم کو اپنے آپ کو بنانے کی ہے کوئی اور چیز پر نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو جتنا بنا سکتے ہیں اور جو اقتدار اور اختیار اور علم اور فطرت کے ساتھ ہم کو نوازا گیا ہے, ہم پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں اور اپنے کو اللہ کے رنگ میں رنگنا نہیں چاہتے. پوری دنیا ہماری مرضی پر چلے, بچے ہماری سنیں, بیوی ہماری سنیں, ماں باپ ہماری سنیں, دوست احباب ہماری سنیں, لیکن ہم اللہ کی نہیں سنیں گے. کیا کیا دے دیا تھا تم دوسروں کو کہ ان سے تقاضے ہیں؟ تمہاری بات سننے کا تقاضا کر رہے ہو اور اس نے کیا کیا نہیں دیا کہ وہ اختیار رکھتا ہے کہ تم سے تقاضے ایمان بھی کرے عمل بھی کرے تم سے. کیوں کہ تم اس کے ہو اور اسی کی طرف پلٹنے والے ہو. اس لیے جب روح اس جگہ تک پہنچتی ہے کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آیت قرآنی تربیت انسانی کرتی جا رہی ہے. اس کے بعد والی آیت, اب ہم نے تین مرحلے طے کر لیے تھے بنیادوں کے, خدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ایک, یقیمون الصلاۃ دو, ومما رزقناہم ینفقون. اور قرآن میں کئی جگہوں پر یہ ہے کہ وہ لوگ جو فسق کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں ان کی انفاق ان کی خیرات اللہ قبول نہیں کرے گا, وہ بے نیاز ہے. توجہ کا محتاج ہوں, وہ بے نیاز ہے, تم سے کہہ رہا ہے انفاق کرو خیرات کرو, تم اس کو گناہ کے ساتھ ملا کر دے رہے ہو. جو محتاج ہے وہ لے لیتا ہے کیونکہ اس کی دنیاوی ضرورت پوری ہو رہی ہے, اللہ کیوں کر لے لے, اللہ کیوں کر لے لے. اللہ کو تو وہ چیز دو کہ جو ہر قسم کے ریب سے عیب سے پاک ہو اور اس کی پاکیزگی تمہاری روح کی پاکیزگی کا نتیجہ ہو. روح پاک ہو کر اگر خیرات کرتی ہے تو روح اور پاک ہوتی جاتی ہے, گندی روح اگر خیرات کرتی ہے اللہ کہتا ہے اس روح کو پاک ہونے کی گنجائش نہیں ہے, مگر یہ کہ وہ قبول کیا جائے میری طرف سے اور میں فاسقین سے قبول نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توبہ کی گنجائش نہیں ہے. کونوا الی اللہ توبتن نصیحا, تم اللہ کی طرف سنسیئر طریقے سے توبہ کر لو. توبوا الی اللہ توبتن نصیحا, یہ نصوحا توبتن نصوحا کی جو بات اللہ کر رہا ہے وہ پیورٹی واپس لانے کی بات کر رہا ہے. اللہ کو یہ نہیں ہے کہ تم نے گناہ کر لیا وہ گناہ صاف نہیں ہوگا, نتیجے میں تمہاری خیرات قبول نہیں ہوگی, نہیں. تم اگر توبہ کر لو, ایسی توبہ جو سنسیئر نصوح ہو, توبتن نصوحا قرآن کی آیت ہے, تو ہم تمہاری ہر چیز کو عیب کو نکال دیں گے. ان الحسنات یذھبن السیئات, تمہاری نیکیوں سے تمہارے برائیاں ہٹتی جائیں گی. تو صفائی کی گنجائش رکھی ہے توبہ کے ذریعے سے کہ کوئی نا امید نہ ہو جائے کہ میں نے در بند کر دیا ہے. اللہ کا در بند نہیں ہوتا جب تک انسان خود اپنے غرور میں اس کو بند نہیں کرتا. اللہ اپنے طرف سے اپنا دروازہ بند کرنے والا نہیں ہے. فقط ایک جگہ پر کہ جب انسان کی زندگی ختم ہونے کے قریب آ رہی ہو اس وقت کی توبہ قرآن کی آیت کے مطابق قبول نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ مجھے بہت فرصت ہے مرنے کے لیے تو میں مرنے سے کچھ دیر پہلے کر لوں گا, قرآن کہتا ہے وہ مرنے کا انتظار کرنے والی توبہ میں قبول نہیں کروں گا کیونکہ اس میں سنسیئرٹی نہیں ہے, اس میں خلوص نہیں ہے. ہر وہ چیز جس میں خلوص ہو اللہ اس کو لے لیتا ہے. اب سب سے بڑی جو مشکل ہمارے پاس ہے وہ آج کے زمانے میں وہ خلوص کو ایجاد کرنا ہے، وہ خلوص کو ایجاد کرنا ہے. اب ہم آ گئے کہ انفاق کا مسئلہ، اس کے بعد الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اب جو انسان ہے تقوی اختیار کر رہا ہے، متقی ہے، اس نے غیب پر ایمان لا لیا، ایک دو چلات، تیسرے خیرات. اب اس کی چوتھی جو حیثیت ہے وہ روح کو لے کر ہر وہ چیز جو اللہ کے طرف سے آئی ہے اس کو اپنانا چاہتا ہے، اس کو اپنانا چاہتا ہے. اس لیے کہ کوئی چیز اللہ بیکار نہ بناتا ہے نہ بیکار بولتا ہے. ہم ہیں جو بیکار چیزیں کرتے ہیں، بیکار باتیں کرتے ہیں، بیکار چیزیں بنا بھی لیتے ہیں جتنی اپنی قدرت ہے. اللہ نہ کوئی بیکار چیز بناتا ہے اور نہ ہی کوئی بیکار چیز بولتا ہے. تو جہاں جہاں پر اے رسول تمہارے پاس جو نازل ہوا، یومنون بما انزل الیک، وہ چیز جو تمہارے پاس آئی ہے، تمہارے کو دی گئی ہے، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہو. دنیا کی کسی قوم کو، کسی بستی کو اللہ نے ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا، اس کی رحمت ہر چیز پر وسعت پیدا کر چکی ہے، احاطہ کر چکی ہے آیت قرآنی. تو اب اگر ہم دیکھیں کہاں کہاں پر کیسی کیسی ہدایت نہیں آئی ہوگی، کہاں پر کیسی کیسی ہدایت نہیں آئی ہوگی. ہمارے پاس کچھ کتابیں ہیں جس کا ذکر کیا جاتا ہے، چار کتب آسمانی کی ہم بات کرتے ہیں، قرآن، تورات، زبور و انجیل، یہ چار. اس کے علاوہ اور سوؤں صحیفے ہیں، صحیفوں کا ذکر ہوتا ہے، صحیفہ جو ابراہیم کا ہے، صحیفہ جو موسیٰ کا ہے، اور کئی صحیفے جو دوسرے پیغمبروں کو دیے گئے ہیں. یہ ان میں سب میں نور ہے، ان میں سب میں ہدایت ہے. قرآن کی آیتیں اور بھی ہیں جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ پوری کی پوری، لیکن ذہن ہے کہ ہر جگہ سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے. رسول کے پاس جو جو آئے لیتے جاؤ، لیتے جاؤ، لیتے جاؤ. رسول سے پہلے، یعنی تاریخ انسانی میں ڈھونڈ رہا ہے اللہ کی نشانیاں ہدایت کی. یہ ذہن ہوتا ہے متقی کا. دنیا تمام میں اللہ کی گفتگو کہیں پر کہیں پر آ گئی ہوگی. پہچانتا کیسا ہے؟ پہچانتا اس لیے ہے کہ روح کی دنیا میں اتنا گھما پھرا ہوا ہے کہ روح کی گفتگو اور دنیا کی گفتگو میں فرق کرنے لگتا ہے. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقویٰ کرو اللہ علم دے گا، تم تقویٰ کرو اللہ فرقان دے گا، فرق کرنے کی صلاحیت دے گا باطل میں اور حق میں. جب باطل اور حق میں فیصلہ کرنے کی، فرق کرنے کی تقوی کے ذریعے سے صلاحیت پیدا ہوتے جا رہی ہے، تو یہ کوشش، یہ ہمت آ جاتی ہے کہ نہ فقط ہم قرآن تک اپنے آپ کو محدود رکھیں بلکہ قرآن سے پہلے کی جتنی کتابیں ہیں ان پر بھی نظر رکھیں، اور جہاں جہاں پر کچھ مل جاتا ہے، الحکمت و ضالت المومن، حدیث ملتی ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز کا نام ہے، جہاں پر ڈھونڈ ملتی ہے پا لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے. تو اب علوم روحانی اور ہدایت ربانی کو قبول کرنے کی اس کے اندر کیفیت ہوتی ہے. یہ چوتھی کنڈیشن ہے کہ جو متقین کی ہوتی ہے. چار بنیادیں ہم نے کہیں، وبالآخرتی ہم یوقنون. آج کی گفتگو یہاں سے ہم تفصیل سے آگے بڑھائیں گے. سلوات بھیجے پر محمد والے محمد. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت جس طریقے سے سورہ حمد میں مالک یوم الدین بہت ہی پہلے آ گیا تھا کہ انسان جب اللہ کی بزرگی اور عظمت کو دیکھتا ہے اور اس کو رب العالمین سمجھتا ہے اور پھر رحمان رحیم سمجھتا ہے، مالک یوم الدین کہہ کر اس کو قبول کر رہا ہے کہ وہ تو تو مالک یوم الدین ہے، بادشاہ ہے روز قیامت کا. اب یہ متقی کی جو حرکت ہے یہ پانچ بنیادوں پر ہوگی، چار جس کا میں نے ذکر کیا. پانچویں بنیاد، وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت ہے نہیں، آخرت ہے نہیں، غائب ہے، نظر نہیں آتی، آخرت آنے والی ہے. اس لیے یہاں پر یقین کہا، وہاں پر ایمان کہا. غائب میں ایمان میں آخرت شامل نہیں ہے، غائب موجود ہے، ظاہر نہیں ہے. قیامت آنے والی ہے، روز آخر آنے والا ہے، اس لیے کہا یقین رکھتے ہیں. اللہ کی ذات پر اگر یقین ہے تو اسی طریقے سے قیامت پر بھی یقین ہے. سورہ حمد نے خلاصے میں پیش کیا، پوری قرآن اس کو الگ الگ طریقوں سے پیش کرتی جا رہی ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. سورہ واقعہ کی آیت کہہ رہا ہے کہ جب تم یقین رکھتے ہو اپنی پہلی خلقت کے بارے میں، اپنی پہلی خلقت کے بارے میں تو یقین رکھتے ہو نا، مٹی سے بنائے گئے. سورہ واقعہ میں اس کے ابتدائی جو آیتیں ہیں، پہلی آیتیں ہیں، اس میں کہتا ہے کہ یہ جو نطفہ تمہارا ہے وہ تم نے خلق کیا یا ہم نے خلق کیا؟ انتم تخلقون ام نحن الخالقون. یہ جو نطفہ ہے جس سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے، یہ تم نے خلق کیا ہے یا اس کے خالق ہم ہیں؟ جب تمہاری پہلی ولادت، تمہارا پہلا وجود میں آنا، اس کا تو تم یقین رکھتے ہو. لقد علمتم النشأة الاولى، تمہاری پہلی خلقت کا تم یقین رکھتے ہو. فلولا تذکرون، پھر جو دوبارہ ہم لا سکتے ہیں اس پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ کوئی چیز کوئی انجام نہ دیا ہو تو اس پر شک کیا جا سکتا ہے. ہم نے تو تم کو مٹی سے، نطفہ، نطفے سے آگ کا انسان بنا دیا، اور تم کو یہ پتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، تم نے تو کیا نہیں ہے. تو کل تم چلے جب جاؤ گے تو تم کو ہم لے کر اوپر نہیں آئیں گے کیا؟ یہ کیفیت آخرت سے انسان کو مختلف طریقوں سے قرآن جوڑتا نظر آ رہا ہے، اور اس کو متقین کی صفت بنا کر پیش کر رہا ہے. یومنون بالغیب، کے ساتھ یقین ہو آخرت کا. وبالآخرتی ہم یوقنون، یہاں پر ہم آج ضروری ہے، اس لیے ہے یہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر ہم کو قیامت نظر نہیں آئے گی، ہم کو دنیا لے جائے گی. کیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. اور ایک قرآن کی آیت، تم کس طریقے سے تقوی اختیار کر پاؤ گے؟ کیف تتقون، تعجب کر رہا ہے قرآن، کیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے، اس کا اگر تم انکار کر رہے ہو تو تم قیامت پر یقین نہیں رکھ رہے ہو، تو تم تقوی کہاں سے اختیار کرو گے؟ تو متقین کی پانچویں صفت یومنون بالغیب کے ساتھ آخری میں آ کر وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ پر رک رہی ہے، کیونکہ اگر آخرت پر نہیں ہوگا تو تمہارا تقویٰ نہیں رہے گا. تو یہ پانچ بنیادیں بن گئی، ان میں سے ایک بھی کمزور پڑے گی تو عمارت تقویٰ مضبوط اپنی جگہ پر نہیں رہے گی، مضبوط باقی نہیں رہے گی، اس میں کریکس آنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر ہم اس سے کھیلیں گے تو ہو سکتا ہے مسمار ہو جائے، زمین دوش ہو جائے. یہ پانچ اصولوں کو ہم جتنا ممکن ہو سکے ان کی حفاظت اگر کریں گے، اور ہمارا ایمان ایک ایک چیز جو آگے چل کر قرآن بول رہا ہے اس پر یقین کرنے لگے گی. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہے، خیر کیا ہے، وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر شر کیا ہے، برائی کی ہے، وہ بھی اسے دیکھے گا. اگر ہماری روح اس پر یقین پیدا کرنے لگے گی تو اتنی چھوٹی اچھائی کو بھی کرتی جائے گی اور اتنی چھوٹی برائی سے بھی بچتی جائے گی. جیسے جیسے چھوٹے چھوٹے اچھائیاں بڑھتے جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے برائیاں کم ہوتے جائیں گے، انسان کی نفس پاک سے پاکیزہ ہوتی جائے گی، اللہ خریدار ہو جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ. ہم کو اللہ کے ساتھ سودا کرنا پسند ہے یا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میں اس کے کہہ رہا ہے میں تم کو پھر خریدنا چاہتا ہوں، میں پھر سے خریدنا چاہتا ہوں، کوئی دنیا میں ہم کو کچھ دے کر لے لے اور ہماری اس میں منفعت ہو تو ہم اس سے انکار نہیں کریں گے. لیکن اللہ سے کاروبار، جس کو قرآن کہہ رہا ہے، یہ وہ کاروبار ہے جس میں گھاٹا ہی نہیں ہے. یہ وہ کاروبار ہے کہ جس میں گھاٹا ہی نہیں ہے مگر کوئی ہے کہ جو اس بات پر غور کرے؟ حل من مدکر، قرآن کی آیت، کوئی ہے غور کرنے والا؟ کوئی ہے سوچنے والا؟ آج کی دنیا جو ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے روز، ایک ایک دن ہمارا اپنی دنیا میں کم ہوتا جا رہا ہے، ہم کو اپنی دنیا سے زیادہ امید ہے اپنی آخرت جو آنے والی ہے، وہ خیر و ابقا کہتا ہے قرآن، وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے زیادہ، وہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں، وہ ہمارے ذہن میں جگہ بنا نہیں پا رہی ہے، ایسے کہ جیسے آئے گی نہیں، موقع ملا ہے دنیا کو جیسے لوٹتے ہو لوٹ لو، اس کے بعد کیا معلوم کہ کل ہو نہ ہو، اگر کل ہو بھی جائے تو اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، اللہ اگر رحمان اور رحیم ہے تو رحمت کے ساتھ ساتھ تقاضے ایمان بھی کر رہا ہے، تقاضے عمل بھی کر رہا ہے، ہوتا کیا ہے اگر ہم یہ ایمان اور عمل نہیں کریں گے تو ظالمین کا دنیا میں غلبہ بڑھتا جائے گا، ظالمین کا دنیا میں غلبہ بڑھتا جائے گا، ہم تو اپنے کم ایمانی کے ساتھ کسی کونے میں گوشے کنار میں رہ جائیں گے، لیکن ظالمین جو ہے اس کے بعد دنیا میں فساد بڑھاتے جائیں گے بڑھاتے جائیں گے بڑھاتے جائیں گے، زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور ظاہر ہوتا جائے گا فساد دنیا میں اور سمندروں میں ان چیزوں کے ذریعے سے کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے حاصل کر رہے ہیں، جب اللہ والے نہیں رہیں گے تو دنیا والوں کو کوئی چیلنج نہیں رہے گا، اب بتلائیے دنیا اللہ والوں کے لیے خلق کی گئی ہے یا دنیا والوں کے لیے؟ دنیا والوں کے لیے یا اللہ والوں کے لیے؟ اگر ہم دنیا پر کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر تو یہ خود بخود ہم کو دنیا والوں کی کیٹیگری میں ڈال دے گا، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں آخرت کو ہم ترجیح دیتے ہیں دنیا پر تو ہماری کوشش قبول ہوگی، ہم اللہ والوں میں سے ہو جائیں گے، اور یہی گروپ کی کمزوری سبب بن رہی ہے کہ دنیا آج جو کچھ ہے وہ ہو گئی ہے، قصور ان کو دینا کہ جو دنیا لوٹ رہے ہیں اتنا ہی برابر کا قصور ہمارا ہے کہ جو لوٹ تو نہیں رہے ہیں لیکن اگر موقع مل جائیں گے تو چھوڑیں گے بھی نہیں، ہم اللہ کے خزانوں کو جو کھول کر رکھ دیا ہے لوٹنے کے لیے نہیں لوٹنا چاہتے کیونکہ وہ خزانوں کا یقین نہیں ہے، اور دنیا کے خزانے جو مٹنے والے ہیں کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو جی جان کوشش لگا رہے ہیں کہ کوئی لاٹری اٹھ جائے، کوئی ایسا کاروبار مل جائے، کوئی ایسی طریقہ مل جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم بھی وہ ہو جائیں کہ جو دوسرے ہو گئے ہیں، جس طریقے سے قرآن کہتا ہے قارون کے پیسوں کو دیکھ کر کچھ لوگ آرزو کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی اس جیسی دولت ہو جاتی، جب لیکن اس کی دولت پوری تمام ہو گئی تو سب سمجھ میں آیا کہ یہ دولت کسی کی رہنے والی نہیں ہے، کیونکہ جب جان ہی رہنے والی نہیں ہے تو کسی کی دولت کا کیا مفہوم؟ جس دن انسان جو سب سے دنیا کا پیسے والا انسان ہے مر گیا، مرنے کے بعد اس کو دنیا کا سب سے پہلا پیسے والا انسان کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ مر گیا، اس کی دولت اس کے ورثہ میں بٹ گئی، دولت ورثہ میں بٹ گئی، اب وہ دولت 10 کے پاس، 5 کے پاس، 3 کے پاس، 2 کے پاس، جتنی بھی ہو گئی کم ہو گئی، کوئی بھی مرے ہوئے آدمی کو آپ بتلا دیجئے بل گیٹ سے پہلے سب سے بڑا پیسے والا آدمی کون تھا دنیا میں، آپ کو نام نہیں ملے گا، آدم سے لے کر خاتم تک نام ملے گا، دنیا کے بل گیٹ سے پہلے سب سے بڑا پیسے والے کا آپ کا میرے پاس کسی کے پاس بھی نام نہیں ہے، نہیں ہے، یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے، سلوات بھیجے پر محمد والے محمد، بیس پچیس سال پرانی بات آپ کو ہم کو نہیں پتا، اور ہم کوئی افسوس بھی محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں پتا، نہیں پتا، نہیں پتا، اچھا ہے، کیا بڑی چیز ہے، جس دن ختم ہو گیا ہوگا، ختم ہو گئی ہوگی یا خود ختم ہو گئی ہوگی، کم ہو گئی ہوگی، دنیا کے بازار میں کم اور زیادتی ہوتی ہے، اللہ کے بازار میں سوائے بڑھنے کے کچھ نہیں ہے، لو کانو یعلمون، اے کاش کہ تم جان لیتے، قرآن کا ارشاد ہو رہا ہے، یہ جاننا 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 یہی بنیاد ہے ایمان کی، علم کی پر ہی ایمان ٹکا ہوا ہے، اور علم ہی کی بیسس پر ہم کو آخرت کو سمجھنا ہے، جس طریقے سے ہم کو اپنی دنیا کا یقین ہے اتنا ہی یقین ہم کو آخرت کا ہونا چاہیے. اور جب آخرت کا یقین ہوتا ہے تو اللہ کی روش اب دیکھیے, جب یہ سب چیزیں انسان کے پاس آ گئیں اب اس کو آگے کی قرآن کی باتیں بتائی جائیں گی. متقی کے لیے ہے کہ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, اے اولی الالباب اے عقل رکھنے والو تمہارے لیے قصاص کے قانون میں ریٹریبیوٹیو جسٹس میں جہاں پر کسی کو اگر کسی کا قتل جان کر کے عمدن کیا جائے تو اس کو بھی قتل کر دینا, مگر یہ کہ اس کے جانشین اور ورثہ راضی ہو جائیں اس بات پر کہ اس سے دیا لے کر اس کو معاف کر دیں. زندگی جس کے قریب کی گئی ہے, باپ کے کسی کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا, اسلام کہتا ہے کہ جب تک کہ اس کی اولاد اس سے پیسہ لے کر دیت یا کسی اور شکل سے معاف نہیں کرے گی, قاضی کو اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا. کہ قاضی کا کیا گیا, کوئی بھی ہو کتنا بھی بڑا آدمی ہو, سوال نہیں ہو سکتا کہ وہ بچ جائے قتل کر کر یا قتل کروا کر. ہماری آج کل کی دنیا میں قتل زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, دنیا میں ایسے لوگوں کا بول بالا ہے جو عیاشی میں اپنی زندگی گزار کر پریسیڈنٹ بن گئے, عیاشی میں زندگی گزار کر پریسیڈنٹ بن گئے. میں تفصیل سے اس لیے بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ ممبر کا پاس مجھے رکھنا ہے, اور کچھ قتل و غارت گری میں ملوث ہو کے طاقت پا لیے. یہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ نیک لوگوں میں نیکی کرنے کی خواہش ختم ہو گئی ہے, برے اپنی برائی پر ڈٹ چکے ہیں, نیک گھبرا کر بھاگ رہے ہیں, آپس میں ایک نہیں ہو رہے ہیں. کیوں؟ آخرت کا یقین نہیں ہے. وبالآخرت ہم یوقنون, صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. دنیا پرستوں کے سامنے ہم سر جھکا رہے ہیں, قاتلوں کے سامنے ہم سر جھکا رہے ہیں, بدکاروں کے سامنے ہم سر جھکا رہے ہیں. کیوں؟ ہم کو دنیا بہت اچھی لگ رہی ہے, اور وہ اپنی جھوٹ اور سچ کو لیے ہوئے ہم پر غلبہ کر کر ظلم کر رہے ہیں, اور ہم اس ظلم سے راضی اس لیے ہیں کہ ہم کو ظلم برا نہیں لگ رہا ہے. ظلم تو تاریخ میں ہوا ہی ہے, اللہ ہمارے دور کی بات کر رہا ہے. تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم وما تسألون عما کانوا یعملون. وہ گزشتہ کی قومیں تھیں, جو انہوں نے کیا تو کیا, اب تمہارا نمبر آ گیا ہے, وہ جو وہ کرتے گئے کر لیا, آج تمہارا نمبر ہے. تم کو ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا, تم کو اپنے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ گزشتہ کی مثال دے کر بچنا نہیں. قرآن ہر جگہ سے انسان کو اتنا بھی جانے کی گنجائش نہیں رکھ رہا ہے, اسی لیے لا ریب فی, بری طریقے سے پھنس گئے. مالک کچھ تو گنجائش رکھنا تھا. مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها, آیت قرآنی. یہ کتاب کو کیا ہو گیا قرآن کے بارے میں, اس کتاب میں کے بارے میں جو قیامت کے دن پیش کی جائے گی, نام اعمال ہوگا. انسان کہے اٹھے گا مال حاضر کتاب, یہ کتاب کیسی کتاب ہے کہ اس نے نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا ہے, مگر اس کو سب کو ریکارڈ کر لیا, اس نے سب کو ریکارڈ کر لیا. چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ریکارڈ کیا گیا ہے, بڑی سے بڑی چیز کو ریکارڈ کیا گیا ہے, اور وہ ہر چیز ہمارے سامنے آنے والی ہے. اگر ہم کو یقین ہے آخرت پر, ہر چیز باریکی سے بیان کی گئی ہے, ہر چیز باریکی سے بیان کی گئی ہے. کوئی بھی چیز کو اللہ نے چھوڑا نہیں ہے, اور پھر یہ بات واضح کر دی گئی ہے. یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ دیکھو موت کو ہم نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم نے تمہارے لیے موت لکھ دی ہے اور اس بارے میں ہم سے کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا. اور ایک آیت ہے قرآن کی, وما نحنو بمسبوقین, ہم نے تمہارے لیے موت لکھ دی ہے اور کوئی موت کے معاملے میں ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دن انسان اتنی قدرت پیدا کر لے گا کہ اسے موت نہیں آئے گی. آیت قرآنی وہ بھی راستہ بن کر کے کہہ رہی ہے اس معاملے میں تم چاہے کتنے بھی گروہ ہو جانا, موت کے معاملے میں ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتے. سلوات بھیجے بر محمد والے محمد. ہر جگہ پر آ کر اللہ روکتا جا رہا ہے, سنبھالتا جا رہا ہے, متقین کو ہدایت دیتا جا رہا ہے. اور بھی آپ کو آیتیں ملتی جائیں گی جب تقوی کے ساتھ روح ان پانچ اصولوں پر استوار ہو چکی, اب ان کی کیفیتیں الگ الگ قسم کی. ابھی میں نے ایک آیت آپ کو کہی, اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے الذین یتفکرون فی الخلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار, وہ لوگ وہ ہوتے ہیں عقل رکھنے والے متقی کہ جو آسمانوں زمینوں کی خلقت کے بارے میں غور کرتے ہیں. یہ انسان کو کیا ہو گیا کہ آخرت کے بارے میں سوچنے کی بات کر رہے ہیں, یہ خلقت کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے. جیسے جیسے آخرت کا یقین بڑھتا جائے گا, ابتدا کی طرف نظر جاتی جائے گی, جتنی گہری نظر آخرت میں ہوگی اتنی گہری نظر ابتدا خلقت میں ہوگی. یہ مت سمجھیے کہ ہم کو ریفلیکشن آخرت کا آخرت میں ہوگا, ریفلیکشن آخرت کا آج ہماری زندگی میں ہوگا. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقتا ہذا باطلا, جب مادے کو دیکھ لیا اس کی خلقت کو سمجھنے لگے اور مادے کا روح سے ارتباط دے کر اللہ نے انسان کو بنایا, جب ایسے کہ روح یوں داخل ہوئی اور انسان اس کی روح کی عظمت کو سمجھنے لگا, اس کو واضح ہو گیا کہ مجھے آزمائش کے لیے ہی خلق کیا گیا ہے. آیت ختم نہیں ہوتی, آج اتفقنا عذاب النار, ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. وہ انسان جو ابھی قیامت نہیں ابتدائے خلقت کی طرف غور کر رہا ہے, اس کی کیفیت ایک ہی آیت کے اندر آخر تک پہنچنے سے پہلے قیامت تک آ جاتی ہے. اس قسم کی سرعت آپ کو نظر آئے گی. کیوں؟ هو الاول والآخر. اللہ پہلے بھی نظر آتا ہے, بعد میں بھی نظر آتا ہے. جب اللہ ہر جگہ نظر آتا ہے تو پھر ہم اللہ اللہ کہہ کر کیوں نہ زندگی گزارے. سلوات بھیجے بر محمد والا. کیوں نہیں ہو جاتے اس کے؟ تبتل الیہ تبتیلا. قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری چیزوں سے کٹ جاؤ, کیونکہ اللہ کے سطح پر کوئی چیز نہیں ہے. لیسا کم اس لیش ہے, وہ بہت ہی اعلیٰ ہے, وہ بہت ہی اعلیٰ ہے. اعلیٰ کے ساتھ ادنا کو ملاؤ گے نا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. اور اللہ کے سامنے ہر چیز ادنا ہے. توجہ کا محتاج, غیر متناہی کے سامنے ہر وجود صفر رہتا ہے. غیر متناہی کے سامنے ہر وجود چاہے وہ کتنا بڑا ہو وہ صفر کی ویلیو رکھتا ہے. اللہ کے سامنے ہر چیز صفر. اللہ اپنی نظر سے جس کو بلند کرنا ہے بلند کر لے گا. کسی کو یہ حق نہیں ہے یہ کہے کہ تیرے سامنے میں ایسا ہوں, شیطان نے کیا, نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں. صفر, صفر ہونا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ہم اتنے ہی بڑے ہو سکتے ہیں کہ جتنا ہم اللہ کو اپنے کو بڑے کرنے کے لیے اپنے آپ کو سپرد کریں. توجہ کا محتاج ہوں. ہم اتنے ہی بڑے ہو سکتے ہیں کہ جتنا ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں ہم کو بڑا کرنے کے لیے. وہ جہاں تک ہم کو بڑا کرے گا ہم بڑے ہو جائیں گے. جتنا ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں گے بڑے ہونے کے لیے وہ جہاں تک بڑھائے گا وہاں تک بڑے ہوں گے. رسول کو جہاں تک بڑھایا رسول بڑے ہو گئے, علی کو جہاں تک بڑھایا علی علی ہو گئے. لیکن اگر ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے آپ کو بڑھائیں تو یاد رکھ لیے یہ ہم سب سے نیچے وہاں تک ہی جائیں گے جہاں تک ہماری اپنے آپ کو بڑھانے کی خواہش پیدا ہوگی. دو کنڈیشن نظر آ رہے ہیں, اللہ کو اپنے آپ کو دے دو وہ تمہیں بڑا کر دے گا. اگر اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے جاؤ گے انسان وہیں تک گرتا ہے جہاں تک وہ اپنے آپ کو بڑھانا چاہتا ہے. اب آپ دنیا پر نظر کر کر دیکھ لیں لوگوں پر کہ کون کتنا بڑا ہوا ہے اور کون کتنا گرا ہے. سلوات بھیجے بھر محمد والے محمد. جتنا جتنا ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے وہ اتنا ہم کو بڑھائے گا. والعاقبت للتقوی, تقوی ہی عاقبت رکھتا ہے. مختلف آیتیں ہم کو ملتی ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے الذین اذا مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. ان لوگوں کے بارے میں آیت آ رہی ہے کہ جو اللہ کے حکم سے اللہ کی عبادت کرنے کے سبب ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کو بے دیار کر دیا گیا, اللہ انہیں اجازت دیتا ہے اس بنیاد پر کہ تمہارے خلاف ظلم ہو رہا ہے تم بھی ڈٹ جاؤ. یہ قرآن کی وہ آیت ہے جہاں پر جہاد کا تصور پیش کیا جا رہا ہے. توجہ کر لیں کہ جہاد ہوتا کہاں پر ہے. کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر ظلم کیا گیا فقط یہ کہنے پر کہ اللہ ہمارا رب ہے ان کو اللہ اجازت دیتا ہے کیونکہ ان کے خلاف جنگ چھیڑی جا رہی ہے کہ وہ بھی اس کا مقابلہ کریں. آگے آیت کہہ رہی ہے یہ لوگ جب ہم ان کو زمین پر اقتدار دے دیتے ہیں ان کو طاقت دے دیتے ہیں تو یہ کرتے کیا ہیں, اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تقویٰ رکھتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور اچھائی کی طرف حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. وللہ عاقبت الامور, ہر چیز کا آخر نتیجہ وہ اللہ ہی کے پاس ہے اور تقوی کے لیے عاقبت ہے. یہ قرآنی تصور ہے. صلوات بھیجے مولا محمد. یہ بنیادوں پر آپ جانچتے جائیے جانچتے جائیے. غیب کی حد تک تو میں نے کہا کہ ابھی جو آیت پڑھی کہ وہ ابتدائے خلقت کے بارے میں, خلق سماوات اور عرض کے بارے میں, وہ پرنسپل جو خلقت سے پہلے کار فرما ہوئے اس کے بارے میں غور کر رہے ہیں. یہ غیب کی حد تک یہاں چلے گئے. ٹھیک, عبادتوں کے لیے آ جائیے, صلات کے لیے. اب یہ متقین ایک لیول پر صلات کی تو متقی کہلائے. اب ان کی جو ہدایت ہوتے جا رہی ہے, رسول کے لیے نماز شب واجب کر دی جا رہی ہے. رسول اتنی شدت کی عبادت کر رہے ہیں کہ پیر پھول رہے ہیں, اللہ روک رہا ہے کہ اتنی مشقت کیوں. یہ عبادت, اور آپ اور غور کریں تو دکھے گا کہ عبادتیں جو نمازیں واجب کی گئی ہیں اس کی دگنی نمازیں یومیہ مستحب ہیں. توجہ کا محتاج ہوں, توجہ کا محتاج ہوں. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں 17 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں اس کی دگنی 34 یومیہ واجب ہیں. اس کے علاوہ اور مستحب نمازیں ہیں ہر دن کی تاریخ کی رات کی. یہ کیوں کیا, واجب نمازیں ان سے کوئی گریز نہیں ہے, اس سے اگر کوئی نیچے جاتا تو تقوی کی کیٹیگری میں آ ہی نہیں سکتا. وہ کیٹیگری ابتدائی کیٹیگری ہے. اب اگر تم گرو ہونا چاہ رہے ہو نا, کیونکہ ہدن للمتقین ہے, متقین پر رکنا نہیں ہے, ہدایت دینا ہے متقین کو, نماز تو انہوں نے قائم کر لی, اب نمازوں کو دن میں دگنا کر دیتا ہے, دن میں دگنا کر دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ غور فرمائیں, جتنی دولت انسان کے پاس ہے, زکات 2.5%, وہ پیسہ جو ریگولر طور پر نہیں آتا مال غنیمت کی یا اس کی کوئی اور شکل میں آتا ہے, اس پر خمس 1/5, میراث پر کوئی ٹیکس نہیں, دوسری چیزوں پر کوئی اسلامی ٹیکس اگر ہے تو محدود جگہوں پر ہے, لیکن انفاق کے بارے میں راستہ کھلا ہے. جب تک کہ دینے والے کی خود کی اور اس کی اولاد کا ضرر واضح نہ ہو جائے, اس کا اور اس کی اولاد کا ضرر نقصان واضح نہ ہو جائے, تب تک دینے کی گنجائش ہے. ثواب مستحب نمازوں میں اور مستحب خیرات میں بہت بہت زیادہ ہے, اور قرآن کی ایک آیت یہ کہتی ہے تم انفاق کرو ان چیزوں میں کہ جو تم کو ورثے میں ملے ہیں. ٹیکس نہیں ہے میراث پر, ٹیکس نہیں ہے گفٹ پر, ٹیکس نہیں ہے, لیکن اللہ کی خواہش ہے کہ تم جو میراث بھی مل رہی ہے اس میں بھی دو غریبوں کو. روح جب اس کیفیت میں آ جاتی ہے تو دینا رکھنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے, تو جب دینا رکھنے سے زیادہ اچھا لگے تو آدمی دے گا یا ہوڈ کرے گا, خزانے میں رکھے گا. آخرت والا یہ کام نہیں کر سکتا, دنیا والا کر سکتا ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. ہم کیسے کیسے چیزوں کو اس قرآن میں دیکھتے ہیں. اقبال کا ایک شعر ہے فارسی کا, فاش گویم آنچے درد المزمرات, ان کتابی نیست چیزیں دیگرات. کھل کر بول رہا ہوں, اقبال کہہ رہے ہیں. اقبال جینیس تھے, ان کے کام پر اگر ہم مطالعہ کریں اشعار میں فارسی یا اردو اور ان کے جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں, کہہ رہے ہیں, کھل کر کہہ رہا ہوں, فاش گویم آنچے درد المزمرات, میرے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے کھل کے کہہ رہا ہوں, ان کتابی نیز چیزیں دیگرات, یہ کتاب نہیں ہے, یہ کوئی اور چیز ہے. گر تو می خواہی مسلمان زیستان, نیست ممکن جز با قرآن زیستان. اگر تم چاہتے ہو مسلمان بن کر زندگی کرو, نیست ممکن, ممکن نہیں ہے جز با قرآن زیستان, مگر یہ کہ قرآن کے ساتھ زندگی کرو. یہ چھوٹی سی کتاب کہاں کہاں پر جا کر چیز کو کمپلیٹ کرتی ہے. اس لیے کہا گیا نا, تم پورے جمع ہو کر لے آؤ تو اس جیسا ایک سورہ نہیں لا سکتے. سبب ہی یہ ہے جو چیز بلندی روح سے آئے اور بلندی روح اس کو پائے, یہ دو میں مادی قدو کوشش کرنے والوں کی کوئی دسترس نہیں ہوتی. مادی دنیا میں حرکت کرنے والے وہ آسمانوں کی بات نہیں سمجھ سکتے. اب لا کر قرآن کہتا ہے ہم نے تمہارے رزق کو آسمان میں رکھا ہے. آسمانوں میں ان کا رزق ہے, آیت قرآن. اب تم رزق دنیا میں ڈھونڈتے ہو نا, ہم تو اوپر رکھے ہیں. ہم سے لینا چاہتے ہو یا دنیا سے؟ دنیا سے لوگے تو ایک ایک جگہ تم کو ذلیل ہونا پڑے گا, ہم سے لوگے تو عزت دیں گے اور دیں گے اور دیں گے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. للہ عزت و جمیع, وہ جب دیتا بھی ہے تو عزت سے دیتا ہے, دنیا دیتی ہے تو احسان جتا کر دیتی ہے. اور دنیا سے حاصل کر کی ہوئی دولت کو انسان کو عزیز دکھتی ہے, اپنے لیے روکنا چاہتا ہے. جس کو یقین ہو کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو پلٹ کر پھر اس کو دیکھے گا, پھر اس کو میں کیسے خرچ کروں. اللہ کہہ رہا ہے اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرنا. یہ بات سنے گا کون؟ اللہ سے لیا ہوں اسی سے پوچھوں گا کہ کیا کروں. وہ کہے گا کھاؤ اور پیو مگر اسراف مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, پیسہ اڑانے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں, شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں. اللہ سے جس کو یقین ہے کہ مجھے اللہ سے ملا ہے وہ پیسے اڑائے گا نہیں. کیوں؟ کہ وہ شیطان کے بہکانے کا ایک راستہ, بہت بڑا راستہ, دولت نمائی ہے. اور انسان اگر دولت نمائی کر رہا ہے تو دنیا میں اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنا چاہ رہا ہے. جو دنیا میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے وہ اللہ کا نہیں ہوتا. ہم تو سوائے اس کے جو قلب سلیم کے ساتھ آئے کسی اور کو قبول ہی نہیں کریں گے. آیت قرآنی, الا من جاء بقلب سلیم, سوائے اس کے جو ایک پیور ہارٹ کے ساتھ آئے. اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ہارٹ کتنے پیور ہیں اور کیا نہیں ہیں. ایک دوسرے کو ہم کو گائیڈ کرنا پڑے گا. ہمارے لیے امکانات بہت زیادہ ہیں. مومنین کے لیے اللہ نے ہدایت دی ہے, اور اگر یہ ارادہ کریں تو وعدہ کرتا ہے ان علینا نصر المومنین, بے شک ہم ہی پر ہے نصرت کرنا مومنین کی. یہاں پکڑے گئے, کل جواب جا کر نہیں دیا جا سکتا قیامت کے دن کہ ہم تو کمزور تھے, ہمارے میں طاقت نہیں تھی, ہم ناتواں تھے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے مقابل قوتوں کے پاس طاقت زیادہ تھی. توجہ کا محتاج ہوں. آیا خدا کے مقابل طاقتیں جس پر اللہ کا غضب ہے ان کے پاس طاقت زیادہ تھی, اور ہم اللہ جس کو کہہ رہا ہے ہم تم کو مدد دیں گے, ہم مضبوط, ہم کو اللہ کے وعدے پر کیونکہ یقین نہیں ہے, اور دنیا والے دنیا پر اپنے یقین رکھتے ہیں تو دنیا میں لوٹ مچا دیتے ہیں, لیکن اللہ والے جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں انصاف پھیلانے کے لیے کچھ نہیں کرتے, وہ اللہ کا کام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہارا کام ہے. لیقوم الناس بالقسط, قرآن کی آئے, تاکہ لوگ عدالت برپا کریں. اللہ فرشتوں کے ذریعے سے عدالت برپا کرتا ہے نا تو الٹ دیتا ہے بستیوں کو, الٹ دیتا ہے بستیوں کو. جو بھی قرآن کی آئے تھے آپ پڑھنا جہاں پر بستیاں الٹ دی گئی ہیں نا, وہ اللہ والا انصاف ہے, فرشتوں والا. کسی کو ہوا کے ذریعے سے, کسی کو آواز کے ذریعے سے, کسی کو غرق کر, یہ سب وہ جانتا ہے کیسے عدالت کرنی ہے. وہی ظالمتن وہی قابیت علی عروشہا وبئر معطلۃ وحبل وقطر مشید, یہ قرآن کے طریقے ہیں. چھتیں الٹ جاتی ہیں, گھر ویران ہو جاتے ہیں, محل ٹوٹ جاتے ہیں, کنویں بغیر استعمال کے رہ جاتے ہیں. یہ اللہ کرتا ہے دنیا میں انصاف, دنیا میں انصاف, یہ ہماری ذمہ داری. جتنی آیات آپ کو انصاف کے بارے میں ملیں گی وہ پوری کی پوری قرآن میں ہم سے تعلق رکھتی ہیں. ہم آپس میں نہیں مل کر انصاف اگر نہیں کر سک رہے ہیں, ہمارے درمیان میں کیا نہیں ہو رہا ہے. آج سے دس دن پہلے ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کرنے کا موقع ملا. کیلاش ستیارتھی جو نوبل پرائز ونر ہیں, مشہور آدمی ہیں, انہوں نے ایک پدیاترا نکالی ہے کنیا کماری سے دلی تک. تو ہر ایک شہر پر رک رہی تھی, حیدرآباد میں 21 سپٹمبر میں تھی. وہ پوری حرکت وہ جو کر رہے ہیں کنیا کماری سے دلی تک, وہ فقط اور فقط بچوں پر, چھوٹے کم سن بچوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف کر رہے ہیں, چائلڈ ابیوز کے خلاف کر رہے ہیں, چائلڈ ابیوز کے خلاف کر رہے ہیں. اب ظلم بڑھتے بڑھتے کہاں تک آ گیا دیکھا ہم نے. پہلے تو عورتوں تک رک رہا تھا کیونکہ وہ کمزور ہیں, بچیوں پر رک رہا تھا کیونکہ وہ کمزور ہیں, اب آتے آتے کم سن بچوں تک آ گیا ہے. اور شرم کی بات یہ ہے کہ 70% اس میں خاندان والے مبتلا ہیں, 70% اس میں خاندان والے مبتلا ہیں, 90% اس بچے یا بچی کو جانتے ہیں. یہ بیماری شروع یورپ میں اور امریکہ میں ہوئی 70s میں، کہ جب وہاں پر قانون بنانا شروع کیا چائلڈ ابیوز پہ، ہوتے ہوتے ایک جنریشن بعد ہمارے پاس پہنچ گئی، تقویٰ گیا، بچے کو اللہ کی رحمت کا پاک ترین نمونہ سمجھنا چاہیے، اور روح سوائے اس کے اور کچھ نہیں سمجھ سکتی، لیکن غلبہ کرتی جا رہی ہے روح پر بدنی خواہشات، حب الشہوات، اتباع شہوات، یہ پورے قرآن کے الفاظ ہیں، اور ہوتے ہوتے کمزور ترین پر بدترین ظلم اہل خانہ سے، رشتہ داروں سے، آشناؤں سے ہوتا جا رہا ہے. اب قانون سازی اگر ہو بھی جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی اور راستہ نہیں ہے تقوی کے راستے کے علاوہ کہ جہاں پر دنیا کا آج کی علاج ہو. کبھی بھی نہیں تھا، آج بھی ہے، اب واضح ہو چکا ہے. کیوں کہ رپورٹنگ ہو رہی ہے، سٹیٹسٹکس پہلے نہیں ہوتے تھے، آج ہمارے پاس ہو رہا ہے. 24 آر ٹی وی آ گیا ہے، انٹرنیٹ آپ کو 24 آر ایکسس ہے، آپ کو مختلف سورسز سے انفارمیشن آتا جا رہا ہے، حجت تمام ہوتی جا رہی ہے. جان کر بھی خاموش رہو گے تو ان میں سے آ جاؤ گے. سمعت بذالک و رضیت بہ، سن لیا اس کو اور اس سے راضی ہو گئے. برا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر برائی کو اگر دیکھ رہے ہو اور اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کر رہے ہو اس کے مقابلے میں جانے کے لیے، تو یاد رکھ لو اپنی تقوی سے نکلنے کی پہلی کڑی تم نے پار کر لی. کیونکہ اس کو تقوی کے دائرے میں سمجھا ہی نہیں جاتا کہ جو ظلم ہوتا ہو اس کو ہاتھ سے نہ روکے. اگر طاقت نہ ہو تو کم از کم اس کے خلاف بولے، اگر بولے بھی نہ تو اس کے خلاف دل میں ایک برائی کا احساس ہو. یہ بھی اگر نہیں ہوتا تو پھر کیسا اللہ والا. کبھی کبھی وہ لوگ کہ جو انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، کہ جو آپ کے ہمارے دین کے ماننے والے نہیں ہیں، جو آپ کے ہمارے دین کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ لوگ ہم پر ہونے والے ظلم پر لڑ رہے ہیں. 2002 کے کئی کیسز کو ہم دیکھتے ہیں، غیر مسلمان ہندو لائر لڑ رہے ہیں. وہ ہمارے پر حجت بن جائیں گے کہ دیکھو اس ہندو لائر نے اپنی جان پر کھیل کر تمہارے پر ہوئے ظلم کے خلاف حرکت کیا، تم لوگوں نے کیا کیا. ہم کیا کہیں گے؟ ہم بھی ہندو ہوتے تو کر لیتے، کم از کم ظلم کے خلاف لڑنے اتنے تو ہو جاؤ. ہم ہو کیا رہے ہیں کچھ ہمارے اندازہ بھی ہے؟ ہم اپنی پیٹ نہیں دیکھ سک رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کو سامنے رکھ کے، اللہ کو سامنے رکھ کر نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم اپنی خواہشات کو مد نظر رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں. یہ کہنا ہم ضعیف ہیں جبکہ ہماری لاکھوں کی کروڑوں کی آبادی ہے، یہ شرم سے سر جھکا دینے کے لیے کافی ہے. یہ ایسی ہی کیفیت تھی جس کے خلاف ہم دیکھتے ہیں امام حسین نے حرکت کی. اسی کیفیت کے خلاف حسین نے حرکت کی. اس سے پہلے میں اس آخری آیت کا بھی اشارہ کر دوں، یومنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اس کے بعد والی پانچویں آیت، اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کو ان کی طرف سے اللہ کی ہدایت ملتی رہے گی. یہ پانچ بنیادیں اگر مل جائیں اور اس کو ہم اپنی حفاظت کریں تو یہ وہ ہو جائیں گے. اولئک علی ہدی من ربہم، وہ ہیں کہ جس کو اللہ کی ہدایت ملتی جائے گی، قرآن آتی جائے گی، رسول کی حدیث کے ذریعے سے ان کو ہدایت ملتی جائے گی، اس کے آگے بھی ہدایت چلتی جائے گی ائمہ کے ذریعے سے. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، اور وہی ہیں کہ جو کامیاب ہیں. کامیابی کی کسوٹی، کامیابی کا معیار، کامیابی کے کرائیٹیریا، یہ پوری کے پورے اللہ نے سامنے یہ پانچ آیتوں میں خلاصہ کر بیان کر دیے. فاتحہ کی سات آیتیں اور یہ پانچ آیتوں میں کائنات جتنا درس ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، جو چاہے لے لے. پوری قرآن کی طرف جب ہم جائیں گے تب جائیں گے، لیکن اسی میں تقریباً حجت تمام ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ پوری چیزیں، اس کو انفینٹی سے ملٹی پلائی کر دیجئے. جو سب ایمان کی ہم باتیں کر رہے تھے تو وہ حسین کا ایمان بنتا ہے. یہ جو سب باتیں ہم نے قرآن کی اس کو ہم انفینٹی سے کچھ ملٹی پلائی کر دیں گے تب جا کر حسین کا ایمان بنے گا. اب جب یہ چیزیں ہم کو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ظلم کے خلاف حرکت کرنا ہے، کہ جیسے قرآن کہہ رہا ہے ہم ظالمین کو پسند نہیں کرتے، ہم ظالمین کے مددگار نہیں ہیں، اب ظلم یزید کی شکل میں نئے طریقے سے رونما ہو رہا ہے، اب ظلم یزید کی شکل سے نئے طریقے سے اسلامی دنیا میں نمودار ہو رہا ہے، علی الاسلامی السلام اس بلیت الامت برائن مثل یزید، یہ امام کا ارشاد ہے. کربلا کی طرف سفر کرتے وقت اسلام کو خدا حافظی کر دینی پڑے گی اگر عوام کو، امت کو یزید جیسا لیڈر اور رہنما مل جائے گا. اگر عوام کی اور امت کو یہ بلا نصیب ہوگی، شروع ہی میں مکے سے پہلے مدینے میں بھی جب حسین تھے صاف کہہ دیا تھا مجھے یزید کی بیعت نہیں کرنی ہے، اور اعلان کر کے نکلے، چھپ کر نہیں نکلے، مین سڑک سے نکلے جو مدینے سے مکے کی طرف آ رہی ہے، اور پھر چھپ کر مکے سے بھی نہیں نکلے، مکے کو بھی عرفات کے میدان میں جب سب جمع ہوتے ہیں تب کھڑے ہوئے اور کہا، وہ بھی اونٹ پر، اور کہا کہ میں نکل رہا ہوں، جسے پسند ہے کہ اپنا خون دل اللہ کی راہ میں بہائے وہ میرے ساتھ ہو جائے، یرحل مانا وہ چاہیے کہ اس کو میرے ساتھ ہو جائے. یہ راستے تمام گفتگو اسی بارے میں تھی کہ ہم کو ظلم کے مقابل میں ٹکنا ہے اور یہ نئے ظلم کا مجھے مقابلہ کرنا ہی ہے. جیسے بیعت کے لینے کی اطلاع یزید کو ملتی ہے کہ مسلم پہنچ چکے ہیں، مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ چکے ہیں اور لوگوں نے ہاتھ پر بیعت کر لی، اپنے مشاوروں کو بلاتا ہے، کہتا ہے اب بولو کہ میں کیا کروں. ان میں یہ رائے ہوتی ہے کہ اس وقت وہاں کا جو گورنر ہے کوفے کا وہ کوئی کام کا نہیں ہے، بہتر یہ ہے ابن زیاد کو منتقل کر دیا جائے بصرے سے کوفے کی طرف. یزید کو ابن زیاد سے کوئی خاص الفت نہیں تھی، ابن زیاد کو وہ اپنا کمپیٹیٹر سمجھتا تھا، لیکن مجبور تھا، کوئی آپشن نہیں تھا. خط لکھتا ہے کہ تم منتقل ہو جاؤ بصرے سے کوفے کی طرف. ابن زیاد جب حرکت کرتا ہے، وارد کوفہ ہوتا ہے تو ڈرتا ہے کہ شاید مجھے اگر پہچان لیں گے تو مجھے قتل کر دیں گے اس سے پہلے کہ میں داخل ہو سکوں، چھپ کر جاتا ہے. محل میں پہنچنے کے بعد وہاں پر سے سازش شروع کی کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے وہ پہلے قبیلوں کے سرداروں کو بلاتا ہے, ان کو دولت دیتا ہے, پیسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت بڑی فوج حرکت کر رہی ہے شام سے جو آ کر تمہیں ختم کر دے گی. یہ لوگ وہ پیسے کو لے کر اپنے اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اب لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اتنی بڑی فوج آ رہی ہے, اب ہم اگر امام کی نصرت کے لیے رک جائیں گے, ٹک جائیں گے تو ہم ختم کر دیے جائیں گے. ادھر امام حسین نکلتے ہیں, خط لکھتے ہیں کوفیوں کو کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ اور میرا خانوادہ تمہارے خانوادے کے ساتھ, حسین نے بھی تاکہ حجت تمام کر سکے اپنے خانوادے کو ساتھ رکھا تاکہ یہ لوگ یہ بہانہ نہ کریں کہ کیا ہوتا حسین اگر آتے اکیلے وہ اکیلے مارے جاتے, لیکن اگر ہم ساتھ دیتے تو ہم بھی مرتے, ہمارے اہل خانہ کو بھی مار ڈالا جاتا, تو حسین تو فرد مرتے, ہم تو اپنی اور اپنے خانوادے کی قربانی دینے پر مجبور ہو جاتے. حسین نے یہ حجت چھین لی, کہا میں تمہارے ساتھ, میرا خانوادہ تمہارے خانوادے کے ساتھ, لکم فیہا اسوہ, تم کو مجھ میں ایک بہترین مثال مل رہی ہے. پرانی تاریخوں میں یہ چھوٹا سا جملہ حسین کا لکم فیہا اسوہ, مجھ میں تمہارے لیے ایک بہترین مثال ہے, وہی اسوے کو کہہ لیتے ہوئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول میں بہترین مثال ہے. یہ منیت کے دائرے میں رہنے والا حسین, الحسین منی وانا من الحسین, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں میں تمہارے لیے بہترین مثال ہوں. یہ مثال ادھر سے حرکت ہو رہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت کے لیے, اور وہاں سے ابن زیاد آ کر بیٹھ کر محل میں سازش کر رہا ہے, پیسہ بانٹ رہا ہے. یہاں پر روح اور ایمان کی دولت بانٹی جا رہی ہے, وہاں درہم و دینار بانٹے جا رہے ہیں. درہم و دینار کا اثر بڑا تیز ہوتا ہے, درہم و دینار کا اثر بڑا تیز ہوتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے مسلم کے اطراف سب ختم ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ رہ جاتے ہیں, مسلم جا کر ہانی ابن عروہ کے گھر رہ جاتے ہیں. وہاں سے جب پوری اطلاعات آنے لگتی ہیں, کیونکہ ماقل کے ذریعے سے کہ جو اس کا ابن زیاد کا غلام تھا, حبیب ابن مظاہر کے ذریعے سے وہاں ان کا ٹھکانہ معلوم کر لیتا ہے, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہانی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ایک جنگ کے نتیجے میں جو کوفے کی گلیوں میں ہوتی ہے مسلم کو بھی اسیر کر کر لایا جاتا ہے, دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. ان کی لاشوں کو محل کی چھت پر سے پھینک کر ان کے جنازوں کو شہر میں گھوڑوں سے باندھ کر کھینچا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں دہشت پھیل جائے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی آئے گا تو ہم اس کا یہ حال کر دیں گے. یہ ظلم اور دہشت کا طریقہ ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو آج بھی کام آ رہا ہے. قتل کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا قوموں کے خلاف. اب ہم دیکھتے ہیں ابن زیاد بہت زیادہ توجہ رکھتا تھا اس دور کی سیاست پر. عمر سعد کو بلا کر اس سے پہلے کہ حسین کربلا پہنچے, رے کی حکومت کا فرمان ہاتھ میں دے دیتا ہے, آرڈر دے دیتا ہے. بڑی خوشی سے عمر ابن سعد اسے قبول کر لیتا ہے. کچھ دن ہی نہیں ہوتے کہ امام حسین کربلا پہنچ جاتے ہیں, وہاں پر انہیں روک دیا جاتا ہے, اور اب اطلاع ملتی ہے تو کوئی کمانڈر چاہیے ہوتا ہے. عمر سعد کو بلاتا ہے, ذرا آ جاؤ. عمر سعد جب آتا ہے تو کہتا ہے کہ جاؤ کمانڈر بن کر میری یہاں کی یہ فوج کو لے کر حسین کے خلاف. عمر سعد انکار کرتے ہیں, عمر سعد انکار کرتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. کہتا ہے کہ اگر وہ ہے تو پھر وہ آرڈر واپس دے دو, حکومت کی رائے اگر چاہتے ہو تو جانا پڑے گا. عمر سعد وقت لیتا ہے, جاتا ہے, سوچتا ہے, پلٹ کر واپس آتا ہے, کہتا ہے میں راضی ہوں, میں جاؤں گا. عمر سعد کا انتخاب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب خلافت امیر المومنین شروع ہوئی ظاہری، عمر سعد کا باپ سعد ابن ابی وقاص نیوٹرل رہتا ہے، نہ معاویہ کی طرف آتا ہے نہ مولا کی طرف جاتا ہے، نیوٹرل بن جاتا ہے نیوٹرل. تو اب عمر سعد کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنا پڑ رہا ہے کہ تمہارے باپ نے اس وقت پہلے قدم پر ہمارے طرف حرکت نہیں کی، اب تم کیا کرو گے؟ کیونکہ رہی کی حکومت دیکھتا ہے فوراً کا فوراً، سوچتا ہے گھر جا کر، پھر واپس آ کر کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں بھی جاؤں گا، پہنچ جاتا ہے. لیکن پھر بھی خواہش یہ رہتی ہے کہ جنگ نہ ہو، پھر بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جنگ نہ ہو. کوشش کرتا ہے بات چیت سے مسئلے کو حل کر لے، پریشر بلڈ کرے، پانی روکے، اس کے بعد دیکھے کہ شاید حسین اپنے پوزیشن کو تبدیل کرے، جنگ نہیں چاہتا. خط لکھتا ہے ابن زیاد کو، کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے کہ یہاں پر ہم حسین کے خلاف لڑیں، جنگ کریں، کوئی اور راستہ نکال کے مسئلے کو ہم ختم کریں، رفا دفا کریں. ابن زیاد بھی کچھ دیر کے لیے اس قسم کی فکر کو ذہن میں رکھتا ہے، لیکن شمر فوراً کہتا ہے کہ دیکھو یاد رکھو اگر اب، دیکھو یاد رکھو اگر اب حسین کو چھوڑ دیا گیا، اپنے چنگل سے وہ نکل گئے، تو پھر نہیں معلوم کہ پھر سے حرکت ہو اس میں تو اور میں سب مارے جائیں. آج حرکت دب چکی ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حسین کو یا بیعت کروا لو یا ختم کر ڈالو، اس سے بہتر موقع تم کو نہیں ملے گا. جب یہ بات شمر کہتا ہے، ابن زیاد لیٹر لکھتا ہے، نامہ لکھتا ہے، شمر کو دیتا ہے کہ کہو جا کر کربلا میں کہ اگر تم عمر سعد بات چیت یہ وہ کر کر مسئلے کو رفع دفع کرنا چاہ رہے ہو اور جنگ نہیں کرنا چاہ رہے ہو تو خاموشی سے کمانڈ شمر کے حوالے کر دو. اور شمر کو اور ایک لیٹر لکھ کر دیتا ہے کہ اگر یہ راضی جنگ کے لیے نہیں ہوتا حسین کے خلاف تو اس کو قتل کرو، اور یہ لیٹر بتا کر تم اس کا کمانڈ لے لو. شمر پہنچتا ہے عصرِ نو محرم، عصرِ نو محرم، اور پہنچ کر عمر سعد سے کہتا ہے کہ امیر کا حکم ہے کہ یا تسلیم یا جنگ، تم بولو کہ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو. وہ سمجھتا ہے کہ عمر سعد نہیں کہے گا، رہے کی حکومت، رہے کی حکومت. نتیجہ کیا؟ کہتا ہے کہ نہیں، میں لڑنے کو تیار ہوں، میں جنگ کا اعلان کر دوں گا. جیسے یہ بات آتی ہے کہ نہیں حکومت جائے گی، تو کہتا ہے کہ میں جنگ کا اعلان کر دوں گا. اب ہم دیکھتے ہیں امام تو کوئی بڑا لشکر لے کر نہیں آئے، امام نے جنگ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا. حر سے جب پہلی ملاقات ہوئی، ہزار سوار تھے، حسین کے پاس ایک مختصر سا لشکر تو تھا. زہر ابن خین کہتے ہیں کہ یا امام، ہم کیوں نہیں حملہ کر دیں ان کے اوپر؟ اب ہم کو زیادہ اچھی مہلت ہے کہ ان پہ ہم غلبہ کر سکتے ہیں، آگے چل کر ہم کو اور مشکل ہو جائے گا کیونکہ ان کی طرف سے امداد آئے گی جو کربلا میں ہوا. امام نے پانی پلایا لیکن تلوار نہیں نکالی. حر پر اثر اس لیے ہوا کہ حر نے ایک جنگجو ہونے کے ناطے ملٹری ٹیکٹک کے عنوان سے سمجھتے تھے کہ امام کو چاہیے کہ ابھی لڑ لیں، نہ میرے ساتھ ساتھ آگے جائیں جبکہ فوج اور اکٹھا ہوگی. لیکن امام نے پانی دیا، تلوار استعمال نہیں کی، وہیں پر حر کو ختم کر دیا. اب حر تلوار نکالنے کے قابل نہیں رہے تھے کربلا کے دن. یہ روش حسین، حسین کو ہدایت چاہیے اپنی، اپنے بچوں کی، اپنی قوم کی، سب کی ہدایت کے لیے حسین نکلے ہیں. میں نہیں نکلا ہوں دنیا حاصل کرنے کے لیے، ظالم بننے کے لیے، مفسد بن کر میں نہیں نکلا ہوں، میں تو امت جد میں اصلاح چاہتا ہوں. یہ حسین کا منشا، یہ حسین کی آرزو، مگر طرف کے پیاس، کچھ نہیں دنیا اور دنیا. اور عمر سعد اس بات پر جب امام حسین دیکھتے ہیں کہ ہلچل ہو رہی ہے، شام کا وقت ہے، حضرت عباس کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں عباس جا کے معلوم کرو کیا ہے. عباس جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو ایک ہی وہ ہے، یا تسلیم ہو جاؤ یا جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ. عباس واپس آتے ہیں، امام سے کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. امام کہتے ہیں ہائے ہاتھ من ذلہ، اللہ کی عزت سے جڑے ہوئے کے نزدیک ذلت نزدیک نہیں آ سکتی. کہہ دو جا کے کہ ہم تسلیم نہیں ہوں گے، بیعت نہیں کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ ہم کو ایک رات کی مہلت دی جائے، ہم اس میں عبادت کر لیں گے. ایک جملہ ملتا ہے انی احب الصلاۃ، حسین کا ایک جملہ کہ ہم رات اگر مل جائے تو ہم نمازیں پڑھ لیں گے، کیونکہ میں نماز سے محبت کرتا ہوں. ہم کس کس چیز سے محبت کرتے ہیں؟ ہمارا امام نماز سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ نماز ہے، سب سے آسان، سب سے تیز. رات تمام تسبیحات کی، تکبیرات کی، حمد و ثنا کی، نمازوں کی، دعاؤں کی گونج خیمہ حسینی سے نکلتی ہے، سنائی دیتی ہے، جیسے شہد کی مکھی کے پٹھے کے پاس ایک آواز سی ہوتی ہے، ویسی خیمگاہ حسین میں آواز آ رہی تھی. اللہ کی عظمت، گھرے ہوئے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن اللہ کی عظمت کیا اس لیے نظر نہیں آتی؟ ہر حالت میں حسین کو عظمت خدا نظر آ رہی تھی. بالباسا والذرہ، مشکل اور سختی کی حالت میں بھی قرآن کہتا ہے ان کو اللہ ہی نظر آتا ہے. صبح ہوتی ہے، جنگ شروع ہوتی ہے، ایک ایک کر کر اصحاب روانہ ہوتے ہیں، حر آتا ہے، حسین کے دل کو ٹھنڈک دیتا ہے، جا کر شہید ہو جاتا. زہر ابن خین جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، مسلم جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، حبیب جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ہاشمین ہیں، اب وہی بچ گئے ہیں. اب بچے اور جوان بنی ہاشم کے ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے قربانی جو ہاشمین کی طرف سے پیش ہوتی ہے وہ علی اکبر کی ہوتی ہے. رخصت ہوتے ہیں امام سے، امام کہتے ہیں یا رب، اے اللہ، میں تیرے پاس میرے طرف سے جو قربانی بھیج رہا ہوں وہ میرے نانا سے رفتار میں، گفتار میں، کردار میں سب سے زیادہ قریب ہے. اکبر کی قربانی ہوتی ہے، اکبر جنگ کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اس کے بعد قاسم، اس کے بعد آن و محمد، آخر میں عباس علمدار آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت دی جائے. حسین کہتے ہیں پانی کی سبیل ہو سکے تو کر دینا. عباس پانی کی سبیل کے لیے نکلتے ہیں، مشق تو بھر لیتے ہیں، لیکن واپسی میں دونوں شانے خطا ہو جاتے ہیں، آنکھ پر تیر لگتا ہے، سر پر گرز لگتا ہے، زمین پر آتے ہیں، امام کو علیہ السلام کی آواز گونجتی ہے، امام جاتے ہیں تو عباس کو یہ حالت میں دیکھتے ہیں کہ اب عباس کو اٹھا کر لانے کی طاقت حسین پاس نہیں ہے. اس کے بعد چھوٹے سے علی اصغر کو ہاتھوں پر منقلب ہوتا دیکھ کر خون کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مالک، یہ قربانی میرے لیے آسان ہو گئی اس لیے کہ تو گواہ ہے. اللہ کو حسین دیکھتے جا رہے ہیں، گواہ بناتے جا رہے ہیں. اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہو سکتا ہے؟ اصغر کی شہادت کا گواہ اللہ کو بناتے ہیں، اپنی تلوار کے خلاف سے چھوٹی سی قبر کھود کر اصغر کو دفنا دیتے ہیں. اس کے بعد اکیلا حسین، اب دو کام ہیں، حفاظت بھی کرنی ہے حرم کی، خیموں کی، اور جنگ بھی کرنا ہے. حملہ کرتے ہیں، پہلے اعلان کرتے ہیں، حل من ناصرین ینصرونی، حل من مغیثین یغیثونی، کوئی ہے کہ جو میری نصرت کرے، کوئی ہے جو میری امداد کرے، کوئی ہے جو ان حرموں کی حفاظت کرے. حجت تمام کرنے کے بعد حملہ شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جتنوں کو واصل جہنم حسین نے کیا، پورے باقی کے شہداء نے مل کر بھی اتنوں کو واصل جہنم نہیں کیا. راوی لکھتا ہے کہ میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کے بچے شہید ہوئے ہوں، جس کے بھائی شہید ہوئے ہوں، جس کے بھانجے اور بھتیجے شہید ہوئے ہوں، جس کے دوست و احباب شہید ہوئے ہوں، اس کا حوصلہ اور ہمت اور صورت پر وہ وقار، ایسے کو ہم نے نہیں دیکھا. حسین نے اپنے بابا کی طریقے سے اللہ کی طاقت سے جنگ کی، حملہ کرتے جاتے اور اس کے بعد ایک جگہ پر رک جاتے اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تاکہ بیویوں کو ڈھارس رہے. حملہ کرتے کرتے ایک مرتبہ فرات کے کنارے پہنچ جاتے ہیں. دشمن احساس کرتا ہے کہ اگر پانی پی لیں گے تو نئی طاقت آ جائے گی. چیخ پڑتے ہیں کہ حملہ کر دو حرم کی طرف. حسین وہاں سے تیزی سے واپس آتے ہیں، بیویوں سے آخری ملاقات کرتے ہیں، فاستعد بالبلاء، اب تم لوگ بلا کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارے دشمن کو مختلف طریقے کا عذاب دے گا. یہ ہمت دلا کر فاطمہ کا لال پھر میدان میں آتا ہے، آ کر ایسا وار کرتا ہے، ایسی جنگ کرتا ہے کہ اشقیا پناہ مانگنے لگتے ہیں. لیکن وہ وقت بھی آتا ہے عصر کے قریب جب حسین گھوڑے پر سنبھل نہیں سکتے، ایک تیر لگتا ہے جو حسین پیچھے سے نکالتے ہیں، اس کے بعد زمین سے گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں. صدا بلند ہوتی ہے، رزن بخضائک و تسلیمن لعمرک، اے مالک تیری جو رضا ہے میں اس سے راضی ہوں، تیری جو خزا ہے میں اس سے راضی ہوں، تسلیمن لعمرک تیرا جو حکم ہے میں اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں. یا غیاث المستغیثین، اے مدد کو پکارنے والے، اے مدد کو پکارنے والے کی آواز سننے والے، یہ اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو نہ دیکھنا، یہ حسین کی کیفیت. زمین پر آنے کے بعد جو ظلم ہوا سو ہوا، کچھ دیر ہی نہیں گزری کہ نوک نیزہ پر حسین کا سر نظر آیا اور جناب زینب نکل آئی اور کہا ہے عمر ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ